لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات پڑھیں گے محمد. اب تمام حضرات سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین میر تقی علی خان، سید مہدی حسن جعفری، سید کاظم حسین موسوی، سیدہ جعفری، صالحہ موسوی، ذل حسنین، بدر کاظمی، بدر النساء بیگم، علی عشرت جعفری مرحومین کی. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضاً گرامی، کل کے مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ جب حضور اکرم نے لوگوں کو پیغام توحید دیا، عدل و انصاف کا پیغام سنایا، تو چھ قسم کا رد عمل سامنے آیا. مقابل میں چھ قسم کے لوگ تھے. قرآن مجید نے ان کی تفصیل بیان کی ہے. کچھ وہ تھے جنہوں نے کھلم کھلا پیغام میں توحید کو ماننے سے انکار کر دیا، سارے دلائل سارے معجزات کے ہوتے ہوئے بھی ہٹ دھرمی سے کام لیا کہ ہم نہیں مانتے. ساری آیتیں کل پیش کر چکا ہوں، ان آیتوں کو جو ہے وہ دہرانا آج مقصود نہیں ہے، صرف اشارہ. کچھ وہ تھے جنہوں نے بظاہر تو انکار نہیں کیا، بظاہر وہ توحید کا اقرار کرتے رہے، رسالت محمدی کی گواہی دیتے رہے، جانساری کی خوشخبری سناتے رہے، لیکن دل میں نہ خدا پر ایمان تھا نہ رسول پر. نہ صرف یہ کہ وہ عاشق رسول نہ تھے بلکہ رسول کے بدترین دشمن تھے. کچھ وہ افراد تھے جو کنڈیشنل اسلام کو قبول کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے زندہ باد اسلام، اور اگر فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑ دیا اسلام. چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو مسلمان تو ہو گئے تھے مگر اسلام کو جانتے نہیں تھے کہ اسلام کیا ہے. سب مسلمان ہو رہے ہیں، ہم بھی ہو گئے مسلمان. سب کافر ہو جائیں گے، ہم بھی کافر ہو جائیں گے. مچھروں کا ایک جھنڈ ہے جو ہوا کے رخ پہ چلتا ہے. پانچویں قسم ان لوگوں کی تھی جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، واقعاً ایمان لائے، دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، عمل بھی کرتے ہیں حکم خدا اور رسول کے مطابق، لیکن ان کا مقصد جنت کا حصول اور جہنم سے بچنا ہے. اور چھٹی قسم ان لوگوں کی ہے جو دل و جان سے ایمان لائے، جانسار دین ہیں، ہر چیز خدا پر قربان کرنے کو تیار. ان کا مقصد نہ جنت حاصل کرنا ہے نہ جہنم سے بچنا، بلکہ خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے. کہ چھٹے قسم میں مصداق اکمل مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہ ہجرت کی شب اس کی سند بھی مل گئی، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، بندوں ہی میں سے، لوگوں ہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں جنت کے لالچ میں، نہیں جنت میں قربان، جنت کے لالچ میں قربان کرنے والے بھی قابل تعریف افراد ہیں، ان کی بھی قرآن نے تعریف کی ہے، لیکن یہ وہ ہیں جو اپنی جان قربان کرتے ہیں، مقصد صرف خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، رضائے الہی کی خاطر. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار فضیلتوں کے مالک ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں مولا کی کہ انکار نہیں کیا جا سکتا، دشمن سے دشمن شخص بھی انکار کرتے کرتے تھک کر کے اقرار پر مجبور ہو جاتا ہے. کتنے ہی تاریخ میں آپ کو ایسے نمونے ملیں گے جہاں علی کے دشمنوں نے علی کی تعریف کی. لیکن عزیزو، مولا کائنات کی ساری فضیلتیں ایک طرف، سخاوت میں کوئی علی کا ثانی نہیں، شجاعت میں کوئی علی کی یہ جو ہے مثال نہیں، علم میں کوئی علی کی نظیر نہیں، جتنی بھی فضیلتیں ہیں، کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ علی کو علی کہا ہی اس لیے گیا تھا کہ علی ہر فضیلت میں سر بلند ہے، اعلی الناس ہے علی، سمی علی لانہ یعلو علی من بارزہ، جو بھی مقابلے میں آ گیا، جس فضیلت میں بھی مقابلے میں آ جائے، علی اس سے یہ جو ہے بلند ہے. بے شمار فضیلتوں کے مالک ہے مولا کائنات، لیکن ایک فضیلت ہے علی کی جو تمام فضیلتوں پر بھاری ہے، وہ یہی ہے کہ علی کا ہر عمل رضائے خدا کے لیے تھا. اگر علی کے یہاں سخاوت پائی جاتی ہے، بہت سے لوگ سخی گزرے ہیں، سخاوت بہتوں کے یہاں ہوتی ہے، کسی کا مقصد ہوتا ہے دولت کی نمائش، کسی کا مقصد ہوتا ہے شہرت کا حصول، نام و نمود، لیکن علی ہستی کا نام ہے کہ اگر سخاوت ہے علی کے ہاں تو صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے، رضائے خدا. کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے سوا اس میں کوئی اور عنصر شامل ہو. لوگوں سے تعریف نہیں چاہیے. اب دیکھیں وہ موقع کہ آج تک زمانہ علی کا اس شجاعت پر قصیدہ پڑھ رہا ہے جب علی نے باب خیبر اکھاڑا تھا. باب خیبر اکھاڑ لینا ہی علی کی فضیلت نہیں ہے، اس سے بڑی علی کی فضیلت یہ ہے کہ علی نے باب خیبر کے اکھاڑنے کو اپنے لیے فضیلت سمجھا ہی نہیں. سب علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، علی اپنے پروردگار کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، ما قلعت خیبر الا بقوۃ ربانیہ، میں نے جو قلعہ خیبر اکھاڑا ہے یہ تو میرے مولا کی دین ہے، یہ تو میرے اللہ کی عطا ہے، یہ رب کا کرم ہے جو میں نے اسے اکھاڑا. نہ کہیں کوئی غرور ہے، نہ کہیں کوئی فخر ہے، نہ کہیں کوئی مباحات ہے، میں وہ ہوں جس نے یہ کر لیا. یہ اہم چیز ہے، فضیلتوں کا مالک ہو جانا بھی اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے انسان اپنے کو بھول نہ جائے، فراموش نہ کرے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب خالق کی عطا. لہذا مولا اپنی پوری زندگی میں پوری کوشش امیر المومنین کی یہ ہے کہ کوئی ایک حکم خدا ایسا نہ رہ جائے جہاں یہ کہا جائے کہ علی نے اس حکم پر عمل نہیں کیا. جس حکم کی جتنی اہمیت، علی کی نگاہ میں بھی اتنی ہی اہمیت. جتنے بھی اسلام کے واجبات اور محرمات ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، اس میں سب سے زیادہ جو اسلام نے اہمیت دی ہے وہ ہے قیام عدل، عدل کا قیام. اور یہی چیز وہ ہے جو ہم مسلمانوں کی نگاہوں سے عموماً اوجھل رہتی ہے. ہم نماز کو اہمیت دے لیتے ہیں، روزے کو اہمیت دے لیتے ہیں، حج کو اہمیت دے لیتے ہیں، مجلس و ماتم کو اہمیت دے لیتے ہیں، ذکر و تسبیح کو اہمیت دے لیتے ہیں، چلہ نشینی کو اہمیت دے دی جاتی ہے، لیکن قیام عدل و انصاف کو کتنی اہمیت ہماری زندگی میں حاصل ہے؟ جبکہ آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو مقصد دین ہی ہے قیام عدل، روح دین، فلسفہ دین. یہ ساری تعلیمات جو اسلام کی ہیں، اتنے سارے انبیاء جو آئے، 124,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا، ہر نبی نے آ کر کے مشکلیں برداشت کی، کاہے کے لیے؟ کوئی نبی چین سے بیٹھا ہے؟ کسی نبی کو چین اور سکون سے رہنے دیا گیا؟ بلا استثناء ہر نبی نے مصیبتیں برداشت کی. سلیمان کو حکومت ملی مگر چین نہیں ملا ہے، سکون سے وہ بھی نہیں بیٹھ سکے ہیں، مصیبتوں کا مقابلہ انہیں بھی کرنا پڑا. ہر نبی نے اتنی ساری مصیبتیں کس لیے سہی ہیں؟ قرآن ان سب کا مقصد ایک لفظ میں بیان کرتا ہے، سورہ حدید کی 25 آیت، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. ہم نے جو رسول بھیجے، سارے رسولوں کو ہم نے آشکار کھلی ہوئی دلیلیں دے کر کے بھیجا، ایسی دلیلیں جو کاٹے کٹ نہ سکے، لاجواب دلیلیں دے کر کے بھیجا، آشکار دلیلیں، جس کو ہم لوگ یہ جو ہے معجزے سے تعبیر کرتے ہیں. ہم نے ہر رسول کو معجزہ دے کر کے بھیجا، اس کے بعد انزلنا معہم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب قانون نازل کیا اور پرکھنے کے لیے کسوٹی انہیں دیا، کون قانون پہ عمل کرتا ہے اور کون قانون شکن ہے. سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارے انبیاء کس لیے آئے؟ آدم سے خاتم تک کیا مقصد ہے ان کا؟ قرآن مجید جو اس کا مقصد بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط. تمام انبیاء کے آنے کا مقصد ایک ایسے سماج کی تشکیل ہے جہاں لوگ عدل اور انصاف قائم کریں. اگر نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، حج بجا لائے جائے، قرآن کی تلاوت ہو، مجلسیں ہوں، محفلیں ہوں، مگر سماج میں عدل قائم نہ ہو، اسلام کا مقصد پورا نہیں ہوا. اس سماج کو اسلامی سماج، مسلم معاشرہ نہیں کہا جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لن تقدس امت لا یؤخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متتعتع. وہ سماج، وہ معاشرہ لائق تعریف و تقدیس نہیں ہے. کسی ملک کی اگر تعریف کرنا ہے، کسی سماج کی اگر تعریف کرنا ہے، بلڈنگوں کو دیکھ کر کے تعریف نہ کیجیے گا، سڑکوں کے ذریعے سے تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، وہاں کے اوپر صفائی کو دیکھ کر کے تعریف نہیں کی جا سکتی. اگرچہ یہ سب قابل تعریف چیزیں ہیں، لیکن اس کی عظمت کی پہچان نہ بلڈنگیں ہیں، نہ گاڑیاں ہیں، نہ لوگوں کا خوشحال رہنا ہے، نہ لوگوں کے پاس دولت و ثروت کا رہنا ہے، بلکہ معیار تقدیس کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لن تقدس امت لا یوخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متتعتعین. اس وقت تک وہ سماج ہرگز لائق تعریف و تمجید نہیں ہو سکتا جب تک کہ سماج اتنا ترقی یافتہ نہ ہو جائے عدل و انصاف کے لحاظ سے کہ طاقتور سے طاقتور انسان نے اگر کسی کمزور سے کمزور ترین شخص پر ظلم کیا ہے، بغیر لکنت زبان کے وہ کمزور طاقتور سے اپنا حق حاصل کر لے. اگر کمزور میں طاقتور سے اپنا حق حاصل کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقتور کا اتنا اثر ہے، اتنا پاور ہے کہ اس کے خلاف کوئی زبان نہیں کھول سکتا، اگر کوئی زبان کھولنے کی ہمت کرے تو اس کا بائیکاٹ ہو جائے گا، پورے دنیا میں اس کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا، ناکہ بندی ہو جائے گی اس کی. کیوں؟ قصور کیا ہے اس کا؟ قصور یہ ہے کہ اس کمزور نے اس طاقتور سے اپنا حق مانگ لیا ہے، اس کمزور نے اس طاقتور کو چیلنج کر دیا ہے، اس کو اس کے ظلم سے روک دیا ہے. یہ طاقتور لائق تعریف نہیں ہے. تعریف و تمجید اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے. تو اسلام نے سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی ہے، ایک انسان اگر عبادت گزار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز شب بجا لاتا ہے، تلاوت قرآن ہے، مناجات ہے، رمضان میں صبح سے شام تک تلاوت و مناجات و تسبیح ہی ہے، یقیناً وہ قابل تعریف اچھا انسان ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی انسان ہو جسے اسلام چاہتا ہے، کیونکہ ممکن ہے نماز ہے مگر عدل نہیں ہے، صبح سے شام تک مصلے پر بیٹھے ہیں، بچے شام کو کیا کھائیں گے اس کی انہیں پرواہ نہیں ہے، بیوی بیمار ہے درد سے تڑپ رہی ہے اس کا انہیں خیال نہیں ہے، وہ تو ان کو تو اپنے نماز سے مطلب ہے، وہ ان کے روزے سے مطلب ہے اپنی. یہ انسان، ہاں اگر ایک انسان عادل ہے، اگر ایک انسان قیام عدل سے کام لے رہا ہے، یقیناً یہ اچھا انسان ہے، یقیناً یہ وہی انسان ہے جسے اسلام پروان چڑھانا چاہتا ہے، جس کی تربیت کے لیے اسلام آیا ہے، انبیاء آئے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں. اسلام کا مقصد ایک ایسے انسان کی تربیت جو عدل کا پیکر ہو. یقیناً جو انسان عادل ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان عدل پسند ہے مگر نماز نہیں پڑھتا. ایک انسان عدل پسند ہے، عادل ہے، قیام عدل کی کوشش کرتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا، زکات و خمس واجب ہے ادا نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا. جب یہ مخلوق خدا کا حق نہیں مارتا تو خدا کا حق کیسے مارے گا؟ تو یقیناً جہاں پر عدل ہوگا، عدل ایک ایسی صفت ہے کہ اگر یہ چیز آ گئی تو سارے صفات خود بخود آ جائیں گے. یہ وہ 100 ہے جس کے ہمراہ 90 بھی ہے، 80 بھی ہے، 70 بھی ہے، ساری دہائیاں اس کے ساتھ اس سینکڑے میں شامل ہو جاتی ہیں. کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. مولا کائنات نے بھی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی، امیر المومنین جو 1000 رکعت نماز ایک شب میں پڑھتے تھے، امیر المومنین جس کی سخاوت کا یہ عالم ہے کبھی در علی سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ گیا، امیر المومنین وہ ہستی جس کے ایثار کا قصیدہ خدا پڑھتا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، امیر المومنین جس کی شجاعت کا کوئی جواب نہیں، لیکن تمام فضائل مولا کائنات ایک طرف ہے اور قیام عدل کے لیے علی کی جد و جہد ایک طرف ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے. مولا کائنات نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں سمجھوتا کیا، قیام عدل کے سلسلے میں نہیں. جس وقت مولا کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، زعام میں حکومت سنبھالنے کے بعد بہت ساری برائیاں تھیں جو پچھلے 25 سال میں سماج میں رائج ہو چکی، رچ بس گئی تھی. کچھ برائیاں تو اس طرح سے رچ بس گئی تھیں کہ لوگ اسی کو دین سمجھ رہے تھے، اس کے خلاف آواز اٹھانا قیامت تھی. تراویح جس وقت مولا کائنات نے چاہا اس پر پابندی لگانا، وا عمرا کے نعرے بلند ہونے لگے، ہائے سنت عمر پامال کی جا رہی ہے، اتنا بڑا گناہ. یقین ظاہر سے بات ہے تراویح کو کوئی سنت نبی نہیں سمجھتا تھا، اور آج بھی جو اہل علم سمجھدار اہل سنت ہیں وہ سنت نبی نہیں مانتے، آج بھی نہیں مانتے، وہ اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ اس کا رواج بعد میں ہوا ہے، دوسرے دور سے شروع ہوا. اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنی رکعتیں تھیں، کتنی رکعتیں ہو گئیں، جماعت سے نہیں تھی، جماعت ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اس بحث مجھے نہیں جانا ہے. کہنا صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ بہت ساری چیزیں تھیں جب مولا علی نے پابندی لگانا چاہا، جب سماج میں اس کو یہ خلفشار ہوا، چھوڑ دیا مولا نے، کیونکہ یہ اصل اسلام نہیں ہے. لیکن جہاں جب قیام عدل کا معاملہ آیا، ظلم و ستم کے خلاف اقدامات کا معاملہ آیا، اور وہ افراد جو اس کی زد میں آ رہے تھے جب انہوں نے ہنگامہ شروع کیا، مولا نے سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا. عدل کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ عدل کا معنی نکالا جاتا ہے یہ جو ہے برابری، یہ جو ہے مساوات. نہیں، ہر جگہ پر مساوات اور برابری عدل نہیں ہے، البتہ بعض مقامات پر مساوات مصداق عدل ہے، لیکن ہر جگہ پر نہیں. کالج میں ٹیچر ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، سال بھر پڑھایا، آخر میں ایگزام ہوا، امتحان ہوا، بعض بچوں نے محنت سے پڑھا، بعض بچوں نے کاہلی و تنبلی دکھائی. اگر مساوات برتی جائے، سب کو ایک ہی جیسا نمبر دے دیا جائے، جس نے محنت کیا اس کے بھی 100، جس نے محنت نہیں کیا اس کے سب کو 100 میں 100 استاد نے دے دیا، یا سب کو 100 میں 50، 100 میں 60، جو نمبر بھی انہوں نے نگاہ میں رکھا تھا، یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے. ہاں کچھ مقامات وہ ہیں جہاں مساوات عدل کا مستحق ہے. مشترکہ طور پر 10 لوگوں نے آپس میں کام کیا، کچھ انکم ہوئی، آمدنی ہوئی، ظاہر سے بات ہے جب سب کی محنت برابر کی ہے تب تقسیم بھی کیا ہوگی؟ برابر برابر ہوگی. برابر بانٹ دینا، تقسیم کر دینا، یہ جو ہے مساوات ہے، یہ عدل ہے، یہ مساوات عدل کے زمرے میں ہے. یا مثال کے طور پر قانون کے نگاہ میں سب کا جو ہے برابر ہونا، یکساں ہونا، کسی کو کوئی برتری نہ دی جائے، کوئی تفریق نہ برتی جائے، اگر ہم نے جرم کیا تو ہماری بھی وہی سزا، آپ نے جرم کیا تو آپ کی بھی وہی سزا، تفریق نہیں، صاحب یہ تو فلاں گھرانے کے چشم و چراغ ہیں اور یہ تو معمولی جو ہے مزدور کا بیٹا ہے، یہ اگر فرق کر دیا گیا قانون کے مسئلے میں تو یہ ہو جائے گا ظلم۔ مولا کائنات نے بھی اپنے دور حکومت میں جہاں بیت المال سے تقسیم کا معاملہ تھا، وہاں مولا نے یہ جو ہے بالکل برابری سے کام لیا، مساوات، کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ پچھلے 25 برسوں میں یہ رسم قائم ہو چکی تھی کہ عربوں کو اجمیوں پر ترجیح دی جاتی تھی، جب بیت المال سے یہ جو ہے وظیفہ بٹتا تھا، تقسیم ہوتی تھی، بیت المال سے عربوں کو زیادہ حصہ دیا جاتا تھا اجمیوں کے مقابلے میں، مہاجروں کو زیادہ حصہ دیا جاتا تھا انصار کے مقابلے میں، وہ لوگ جو جہاد میں شامل ہوئے تھے ان کو زیادہ حصہ دیا جاتا تھا ان کے مقابلے میں جنہوں نے جہاد میں حصہ نہیں لیا تھا، اور سب سے بڑی تفریق اور تبعیض جو قائم ہو گئی تھی وہ یہ ہے کہ جو حکمراں خاندان سے تعلق رکھتے تھے، حاکم کی فیملی جو ہوتی تھی، رائل فیملی، آج کے زبان میں کہیے کہ رائل فیملی کے لیے الگ سے حساب کتاب ہوتا تھا، امتیاز، کچھ کو چند درہم دے کر کے تنخواہ دیا جاتا تھا جس میں ان کا خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا تھا، اور کچھ کو بیت المال سے اتنا نوازا گیا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد جب ان کی میراث بٹنے لگی تو سونے کی اینٹوں کو کلہاڑیوں سے کاٹا جا رہا تھا، اتنی اینٹیں تھیں کہ کاٹتے کاٹتے لوگوں کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ یہ پچھلے 25 برسوں میں جو تقسیم ہو چکی تھی، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو کلچر بن گئی تھی۔ یاد رکھیے، گناہ کو گناہ سمجھا جائے تو بہرحال گناہ تو ہے، لیکن یہ چھوٹی مصیبت ہے، لیکن اگر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، گناہ ظلم کو لوگ اپنا حق سمجھنے لگیں، جنہیں ناروا طریقے سے بیت المال سے عطا کیا جا رہا ہے وہ اس عطا کو اگر اپنا حق سمجھنے لگیں، اس گناہ کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات نے جب حکومت کی باگ ڈور سنبھالی تو حالات یہی پیدا ہو چکے تھے، ظلم عدل بن گیا تھا، ظلم ہی کو لوگ عدل سمجھنے لگے تھے، وہ عدل، وہ انصاف، وہ قانون جو اللہ نے مقرر کیا تھا اسے لوگ فراموش کر چکے تھے اور اپنے بنائے ہوئے اصول ہی قانون خدا کے جانشین ہو چکے تھے۔ مولا کائنات نے حکومت سنبھالنے کے بعد جب تقسیم پہ بیت المال کی باری آئی، سب کو ایک نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اپنے خاندان کا ہو، اپنا رشتہ دار ہو یا پرایا ہو، سب برابر۔ یہاں تک کی روایتوں میں ملتا ہے کہ ام ہانی جو یہ جو ہے رضائی بہن ہیں، دودھ شریکی بہن ہیں مولا کائنات کی، تقسیم ہوئی، ام ہانی کو بھی مولا نے بیت المال سے دیا 20 درہم، ان کی کنیز کو بھی دیا 20 درہم۔ کنیز جب گھر میں آئی، ام ہانی نے پوچھا، ہاں تمہیں کتنا ملا؟ کہا 20 درہم۔ کہا کیا بکواس کرتی ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں کہاں سے ملے گا 20 درہم؟ 20 تو ہمیں ملا ہے۔ کہا نہیں بی بی، دیکھیے ہم کو بھی 20 ملا ہے۔ اب جو ام ہانی نے 20 درہم دیکھے، غصہ آیا ام ہانی کو، روایت کا جملہ ہے کہ غصے میں آئی مولا کے پاس، بھیا جی میں کیا سن رہی ہوں، خلیفہ کی بہن ہوں نا بھائی، بہن ہوں خلیفہ کی، وہاں دامادوں کو دیا گیا ہے، میں تو بہن ہوں خلیفہ کی، بھیا یہ میں کیا سن رہی ہوں، مجھے بھی 20 درہم، میری کنیز کو بھی 20 درہم، بھیا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ مولا نے کہا انصرفی یرحمک اللہ، واپس چلی جاؤ، اللہ تم پہ رحم نازل کرے، ما وجدت فی کتاب اللہ فضلا لاسماعیل علی اسحاق، ہم نے کتاب خدا میں کہیں نہیں دیکھا ہے کہ بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر کوئی برتری حاصل ہے۔ برتری کا معیار فقط ایک ہے، وہ ہے تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تقوی کو بھی دنیا میں کیش نہیں کرانا ہے، آخرت میں کیش کرانا ہے، متقی ہونے کی بنا کے اوپر آپ کو جو ہے وہ یہ افطار کے موقع پر اسپیشل پلیٹ پیش کی جائے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ مہاجر ہیں، آپ نے جہاد کیا ہے، راہ خدا میں جہاد کیا ہے، آپ نے راہ خدا میں کیا ہے نا، تو ثواب کہاں ملے گا، ثواب کہاں ملے گا، جہاں جس کے لیے جہاد کیا ہے اجر اس سے لینا۔ جب یہ جو آتے تھے مجاہدین، علی میں نے جہاد کیا ہے، اللہ کہتا ہم نے فضیلت دیا ہے، ہم کب انکار کرتے ہیں، ہم بھی قائل ہیں کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے، تقسیم بیت المال میں نہیں، کل جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے وہاں تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ یہ جو ہے فریڈم فائٹر ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا ہندوستان میں، پاکستان کا نہیں پتا، ہمارے یہاں تو بڑی ان کے لیے جو ہے مراد، اب تو خیر باقی بھی کہاں بچیں گے، سب رخصت ہو چکے ہوں گے، لیکن ان کو بہرحال اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ مجاہد ہیں آپ کو ملے گا، لیکن جس کی راہ میں کیا ہے، آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کیا یا جہاد فی سبیل المال کیا ہے؟ اگر جہاد فی سبیل المال ہے تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی ارزش ہی نہیں ہے، اور اگر جہاد فی سبیل اللہ ہے تو یہ اجر اللہ سے مانگنا، مجھ سے نہ مانگنا۔ مولانا بالکل برابر، بالکل برابر، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے بڑے عجیب عجیب واقعات نظر آتے ہیں، کیونکہ دیکھیے عرض کیا کہ جب ایک چیز کلچر بن جاتا ہے، کلچر سے بن جاتا ہے، اس وقت اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے ایسے افراد کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے جس سے ہمیں توقع بھی نہیں تھی کہ ان کے بھی مقابل ہمیں آنا پڑے گا۔ جناب عقیل کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، ایک عظیم ہستی ہے جناب عقیل، مگر معصوم نہیں ہے، جناب عقیل صاحب عظمت ہیں مگر معصوم نہیں ہے، جناب عقیل پریشانیوں کا شکار ہیں، قرضہ بہت ہے ان کے اوپر۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ تین مرتبہ مولا کے پاس اپیل آئے ہیں، تین مرتبہ خصوصی مدد کے لیے، ایک تو عمومی مدد ہے جو سب کو مل رہی ہے بیت المال کی تقسیم، خصوصی مدد، خصوصی مدد بھی مولا علی سے ذاتی مدد نہیں لینا ہے، جو مولا کے پاس ہوتا تھا جب مولا غیر کو دیتے تو بھائی کو نہیں دیں گے، جو ہے وہ تو نہیں، اس کے علاوہ انہیں بیت المال سے چاہیے۔ چنانچہ روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب عقیل مولا کائنات کے پاس آئے، 20 سال بڑے ہیں مولا سے، عقیل بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں مولا کائنات، جو حق ہے چھوٹے بھائی کا کہ بڑے بھائی کا احترام کرے، وہ مولا نے احترام کیا۔ کوئی کپڑا کسی نے مولا کو ہدیہ دیا تھا، تحفہ گفٹ آیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، امام حسن سے خطاب کر کے کہتے اکس اکس امک، بیٹا حسن یہ کپڑا اپنے چچا کو دے دو، کپڑا اپنے چچا کو پہناؤ۔ احترام عزت ہوئی، شام کا وقت ہوا، کھانا دسترخوان لگا، فلما حضر العشاء اذا ہوا خبز و ملح، خلیفۃ المسلمین کا دسترخوان ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، دسترخوان جب لگا، وہ زمانہ اور تھا جب علی خلیفہ نہیں تھے، حکومت ہاتھ میں نہیں تھی، آج بہت بڑی حکومت کے مالک ہیں علی، مدینے سے لے کر کے افغانستان تک، یعنی سعودی عرب جسے آج کہتے ہیں وہ، جارڈن جسے کہتے ہیں وہ، فلسطین جسے کہتے ہیں وہ، ناجائز طریقے پر اسرائیل جسے کہا جاتا ہے وہ، سیریا جسے کہتے ہیں وہ، لبنان، عراق، ایران، افغانستان، بحرین، دبئی، کویت، سارے کے سارا، پورا مصر ادھر چلے جائیے افریقہ کے بارڈر تک، یہ پورے حکومت کے مالک امیر المومنین ہیں، اتنی بڑی حکومت کے خلیفہ ہیں علی، بحرین کے فقط نہیں ہیں، کویت کے امیر نہیں ہیں، آج کویت کے امیر کا بھی جو ہے مزاج نہیں ملتا، بحرین کا بھی حاکم اپنے کو یہ جو ہے نمرود اور فرعون سے کم نہیں سمجھتا، اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ ہیں مولا کائنات۔ دسترخوان جب لگا تو روایت کا جملہ ہے، فلما حضر العشاء فاذا ہوا ملح خبز و ملح، روٹی اور نمک، جناب عقیل نے دیکھا، جناب عقیل نے دیکھا، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، مگر علی کے والا دسترخوان تو ان کے یہاں بھی نہیں ہے، دسترخوان کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ لیس الا ما ارى، پر جو دیکھ رہا ہوں وہی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا لیس هذا من نعمت اللہ، کیا روٹی اور نمک اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ فلح الحمد و کثیرا، شکر خدا کا اس نے روٹی اور نمک تو دیا ہے ہمیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کسی بھی نعمت کو اللہ کی حقیر سمجھنا یہ جو ہے مزاج علی کے خلاف ہے۔ جو سامنے آ گیا، جو سامنے آ گیا، آج دنیا کی بہت ساری مصیبتیں یہ ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہے اسے ہم قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، جو نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو ہے سامنے نمک اور روٹی بھی۔ عقیل نے کہا میرا مزاج اس سے سازگار نہیں ہے، اعطنی ما اقضی به دینی وعجل صراحی حتی ارحل عنک، بھائی میں مقروض ہوں، مجھے پیسے دو تاکہ میرا قرضہ ہو, جلدی دو تاکہ میں یہاں سے جلدی جاؤں, یہ سب مجھ سے نہیں کھایا جائے گا, یہ سب مجھ سے نہیں کھایا جائے گا, پیسے دیجئے. امام پوچھتے ہیں وہ کم دینک, کتنا ہے تمہارا قرضہ؟ جناب عقیل کہتے ہیں میں آتو الف درہم, 100,000 درہم ہمارا قرضہ ہے, 100,000 درہم ہمیں دو, ہم جائیں اپنا قرضہ ادا کریں, مشکلوں سے ہمیں جو ہے چھٹکارا ملے. مولا کائنات جواب میں فرماتے ہیں کہ ما ہی عندی ولا املکھا, نہ 100,000 درہم کیش میرے پاس ہے, نہ 100,000 درہم کی پراپرٹی ہمارے پاس ہے, کیونکہ پراپرٹی جتنی علی نے بنائی تھی سب تو خیرات کر دی تھی, باقی تو رکھا نہیں. کل میں نے عرض کیا تھا نا, $1 بلین کا علی نے کاروبار کیا تھا, $1 بلین قیمت کا باغ لگایا تھا, کنویں کھودے تھے جو آج تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں. رکھا تو نہیں تھا نا علی نے, جیسے ہی کنواں کھودا پانی نکلا وقف علی العوام, جیسے ہی درخت لگایا وقف علی العوام, جو بھی ہاتھ میں آیا وقف علی العوام, چاہے پیغمبر نے تحفہ دیا وقف علی العوام, فوراً بانٹ دیا. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حبشہ کے بادشاہ نے کپڑے کا ایک ٹکڑا تحفے میں بھیجا, تو کوئی کپڑے کا ٹکڑا کوئی معمولی نہیں تھا, سونے کے تار سے بنا ہوا تھا, سونے کے تار سے بنا ہوا تھا. پیغمبر کے سامنے وہ ٹکڑا رکھا ہوا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ کپڑے کا ٹکڑا اسے دوں گا, یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ, میں اسے دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. پہلا والا معاملہ تو آسان ہے نا, ہم سب دعویٰ کر لیں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, کہنے ہی تو زبان سے, دل چیر کے کون دیکھے گا. رسول سے ہم محبت کرتے ہیں, مگر سند وہ بھی چاہیے کہ خدا اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن بہرحال چاہنے میں کیا ہوتا ہے, خواہشوں پر کوئی پہرا تو نہیں نہ ہے, بہتوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی یا نہ یا رسول اللہ, سب پہچانتے ہیں اپنے کو, جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود انا میں سب کی گردنیں اٹھی ہوئی ہیں. اتنے میں مولائے کائنات آ گئے. مولائے کائنات جب آئے, رسول خدا نے کپڑے کا وہ ٹکڑا مولا کے حوالے کیا, کپڑے کا ٹکڑا ہی نہیں ملا علی کو, سند بھی مل گئی کہ خدا اور رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ علی کی ذات ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. 3 کلو سونا, 3 کلو سونا کیا کیا علی نے, گھر جا کر کے گفٹ کر دیا, بیوی کو ہدیہ دے دیا, رکھ دو اسے بھائی, یہ جو ہے وقت ضرورت کام دے گا, نہیں, فوراً بازار گئے, اس کو بیچا, بیچنے کے بعد جو رقم حاصل کی مدینے کے غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیا, تقسیم کر دیا. دوسرے دن پیغمبر نے مولا علی سے کہا, یا علی کل تمہیں اچھا خاصا مال ملا ہے بھائی, آج کی زبان میں اگر کہوں کہ پارٹی وغیرہ نہیں ہوگی, 3 کلو سونا تو کم نہیں ہے نا, 3 کلو سونا ملا ہے, دعوت نہیں ہوگی؟ کہا رسول اللہ کیوں نہیں. اب علی تو ان لوگوں میں ہے ہی نہیں کہ 2 پیسہ کہیں صدقہ دیں گے اور 2 جہاں میں جو ہے وہ ڈنکا بجائیں گے اپنا, یہ معلوم ہے وہ جو مسجد بنی ہے اس کا مینار ہم نے بنوایا تھا, فلاں مسجد میں جو کارپیٹ لگا ہوا ہے نا وہ سب ہم نے کیا تھا, فلاں امام باڑے کا پنکھا ہمارا دیا ہوا ہے, ہمارے ہندوستان میں تو باقاعدہ رسم ہے کہ پنکھے بھی لکھوا بھی دیتے ہیں, برائے ایصال ثواب فلاں مرحوم, اب نہیں پتا یہ کہ کس کے لیے لکھوایا گیا ہے, بندوں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اگر بندوں کے لیے لکھوایا گیا ہے وہ تو ثواب دے نہیں سکتے, وہ تو دینے سے رہے, ہوگا بھی تو نہیں دیں گے, یہ اول تو ہے ہی نہیں, اگر ہوتا بھی تو نہ دیتے. اور اگر خدا کے لیے لکھوایا ہے تو خدا اس تحریر کا محتاج ہے, پڑھے گا تبھی پتا چلے گا کس کے لیے ہے. پر علی ان میں سے تو نہیں نہ ہے, یا پیغمبر سے کہیں یا رسول اللہ ہے کہاں پیسہ, وہ تو سب میں نے بانٹ دیا, نہیں, علی ان میں سے ہے ہی نہیں. زبان سے اپنے کمالات اپنے فضائل کو علی بیان کر دے, وہ علی نہیں, وہ علی نہیں, جو کچھ تھا رہے خدا میں دے چکے ہیں. ہاں ہاں رسول اللہ کیوں نہیں, اب گھر ابھی آ گئے, رسول خدا دوسرے دن مہمانوں کو لے کے آ بھی, اکیلے نہیں آئے, مہمانوں کے ساتھ, مہمانوں کو لے کے آ بھی گئے وہ. اب جو وہاں پہنچے ہیں مولا کہنا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جانتے علی کے گھر کا حال تو معلوم ہے کہ ایک دن سے زیادہ کا آسوخہ کبھی، وہاں تو فاقے ہی فاقے ہوتے رہے ہیں، کوئی یہ جو ہے بڑا بڑا اسٹاک ان کے پاس تو موجود نہیں تھا، فریزر بڑے بڑے سے تو نہیں تھے نا کہ کھانا پورے شہر کا اس کے اندر رکھا ہوا ہو، فوراً کھانا گرم کیا اور پیش کر دیا. مہمان آ گئے، جناب معصومہ گھر کے اندر ہے. مولا کائنات اس کے بعد جب جناب معصومہ کے پاس آتے ہیں کہ مشورہ کریں کیا کریں، تو وہاں کیا دیکھا کہ بڑا سا دیگ رکھا ہوا ہے، اتنا شاندار کھانا، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ دنیا کے کسی کھانے میں اتنی خوشبو نہیں ہے. ابھی دونوں بیٹھے دیکھ ہی رہے تھے کہ پیغمبر بھی آ گئے. پیغمبر کو بھی پتا ہے نا کہ علی کیا کر چکے ہیں. اب آئے اور جب یہاں دیکھا تو اتنا بڑا کھانے کا دیگ رکھا ہوا ہے. فاطمہ سے پوچھتے ہیں، بیٹا یہ کہاں سے آیا؟ من ان لک ھذا، وہی سوال جو زکریہ مریم سے کرتے تھے، جو زکریہ مریم سے کیا کرتے تھے نا، من ان لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ فاطمہ زہرا نے بھی وہی جواب دیا بابا کو جو مریم جواب دیا کرتے تھے زکریہ کو، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، اس کی طرف سے آیا ہے. پیغمبر نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ میں دنیا سے اٹھنے سے پہلے میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں وہ دیکھ لیا جو زکریہ مریم کے سلسلے میں دیکھتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. مولا کائنات جو پیکر ایثار ہیں، علی کے پاس کہیں 1,00,000 درہم چاہیے. مولا فرماتے ہیں کہ واللہ ما ہے عندی ولا املکھا، نہ یہ کیش موجود ہے اور نہ کوئی پراپرٹی ہے کہ ہم آپ کو 1,00,000 درہم دے دیں. ولا کن اسبر، خالی ہاتھ نہیں لوٹا رہا ہوں آپ کو، بھائی ہیں نا، بہرحال بڑے بھائی ہیں، صلہ رحم بھی تو کرنا ہی کرنا ہے. ولا کن اسبر حتی یخرج عطائی، آپ صبر کریں یہاں تک کہ میرا وظیفہ مجھے ملے بیت المال سے. میرا وظیفہ مجھے بیت المال سے ملے فواسی کہوں، تو میں آپ کے ساتھ یہ جو ہے مواسات کروں گا. فی الحال وقت نہیں ہے کہ میں مواسات اور ایثار اور انفاق اور سب کا فرق بیان کروں، بس مواسات یہ سمجھ لیجئے کہ دکھ درد میں شریک ہونا، کہ ٹھیک ہے اس میں سے کچھ آپ کو دے دیں گے، کچھ اپنے پاس رکھ لیں گے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ولولا انہ لا بد للعیال من شیء لانفقتک کلہ، اگر اسلامی نقطہ نظر سے بال بچوں کا خیال رکھنا بھی ضروری نہ ہوتا تو میں آپ کو پوری اپنی تنخواہ دے دیتا، سب دے دیتا آپ کو. میں نے کہا کچھ دوں گا، ظاہر سی بات ہے بال بچوں کا بھی حق ہے. اب مولا کائنات کی ساری بیویاں فاطمہ زہرا جیسی تو نہیں نہ ہیں، جو مقام فاطمہ زہرا کا ہوا کرتا تھا. بہرحال ازواج ہیں، ان کے بھی یہ جو ہے فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں. جناب عقیل پلٹ کے کہتے ہیں، اچھا غور سے سنیے، بیت المال فی یدک وانت تصوفنی الى عطائک، ارے بیت المال تمہارے پاس موجود ہے اور تم مجھے حوالہ دے رہے ہو جب تنخواہ ملے گی. وکم عطاؤک، تمہاری تنخواہ ہے بھی کتنی سی، تمہاری تنخواہ ہے بھی کتنی سی، بیت المال کے ہوتے ہوئے تم مجھے حوالہ دے رہے ہو کہ اس کا انتظار کرو، مجھے اس میں سے چاہیے. تمہارے بیت تم ساری کی ساری بھی تنخواہ اگر اپنی دے دو گے تو ہمارا کام تھوڑی اس سے چلے گا. ہم جو تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تقاضا بیت المال سے کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ انا وانت ما انا وانت فیہ الا کرجل من المسلمین، بھیا عقیل اس بیت المال میں ہمارا اور تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا ایک عام مسلمان کا حصہ ہے، اس سے زیادہ ہمارا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے اختیار میں بیت المال ہے، میں بیت المال کا مالک نہیں ہوں، امین بیت المال ہوں، میں بیت المال کا امین ہوں. میری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. ناراض ہو کر کے جناب عقیل چلے گئے. دوسرا واقعہ ملتا ہے جناب عبداللہ ابن جعفر کا. عبداللہ ابن جعفر داماد بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، شہید کے فرزند بھی ہیں. جناب جعفر شہید ہوئے نا جنگ موتا میں، بھائی ہیں مولا کے. عبداللہ ابن جعفر داماد جناب زینب کے شوہر ہیں. شہید کے بیٹے ہیں اور بھتیجے ہیں. جناب عبداللہ ابن جعفر کاروباری انسان تھے, بزنس تھا ان کا اچھا خاصا, حتیٰ بتاتے ہیں کہ ان کا بحری جو ہے بیڑا چلتا تھا جو مدینے وغیرہ سے ادھر سے سعودی عرب سے چل کر کے ہندوستان کے ساحل تک آتا تھا. آج جو اچھی خاصی یہ جو کیا کہتے ہیں ذاکر نائک وغیرہ جس کنبے سے تعلق رکھتے ہیں, خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, کوکن جسے کہا جاتا ہے, کوکن کا علاقہ, یہ وہی افراد ہیں جو جناب عبداللہ بن جعفر کے بیڑے پہ کام کرتے تھے اور یہاں آ کر کے آباد ہو گئے ہیں, بس گئے. اچھا خاصا بزنس تھا. لیکن ظاہر سے بات ہے ہر بزنس مین کے لیے کبھی کبھی ایک ایسا دور آتا ہے جب اس کا ہاتھ کیش سے خالی ہو جاتا ہے, کیش سے خالی ان کا ہاتھ ہے. اگر فوراً پیسہ نہ ملے گا تو کاروبار ڈوب جائے گا, بزنس تباہ ہو جائے گا. جناب عبداللہ ابن جعفر کے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں, مولا کائنات کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین لو امرتنی بمعونت او نفقت, اگر آپ حکم دیتے کہ بیت المال سے کچھ ہماری ہیلپ ہو جائے, کچھ مدد ہو جائے ہماری, یا کم سے کم روزمرہ کا خرچہ ہی چل جائے, جو سٹاف کی تنخواہیں وغیرہ دینی ہے کم سے کم وہ کاروبار سنبھلا رہے, بیٹھ نہ جائے کاروبار. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ما عندی, میرے پاس نہیں ہے, الا امرت عمک ان یسرق شیئا, مگر یہ کہ تم اپنے چچا سے یہ کہو کہ تمہارا چچا چوری کر کے تمہیں کچھ دے دے. بیت المال سے ناجائز طریقے سے پیسے کے تصرف کو مولا چوری سمجھتے ہیں. دیکھیے بہت بڑا فرق ہے, آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ چوری نہیں کرنا چاہتے, کسی سے کہیے چلو فلاں کی جو ہے وہ جیب کاٹے ہو, کیا بات کرتے ہو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی انجمن کسی ادارے کسی چیز سے وابستہ اس میں تھوڑا ہیر پھیر اگر ہو جاتا ہے تو وہ تو چلتا ہے. وقف کی پراپرٹی اگر ہمارے ہاتھ میں ہے, وقف کی پراپرٹی اگر ہمارے ہاتھ میں, تھوڑا ہیر پھیر چلتا ہے. زمین جو 1 کروڑ کی بک سکتی تھی اس کو 10 لاکھ روپے میں بیچ دیا کیونکہ 1 لاکھ روپے ہم کو پہلے سے مل گیا تھا گفٹ کے طور پر, اس کو ہم چوری نہیں سمجھتے ہیں. لیکن مولا کائنات کی نگاہ میں بیت المال کا بیجا تصرف جس کا آپ کو حق نہیں ہے, ناجائز تصرف, مولا کہتے ہیں اس چوری میں, اس چوری میں فرق نہیں ہے. چنانچہ جناب عقیل سے جب وہ گفتگو ہو رہی تھی روایتوں میں ہے کہ مولا چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, جب عقیل یہ جو مطمئن نہیں ہوئے تو مولا فرماتے ان ابیتا, اگر تمہیں میری بات منظور نہیں ہے فنتل الا بعض صنادیق, وہاں کے اوپر بازار تھا مارکیٹ, اس زمانے میں دکانیں وکانیں تو ہوتی نہیں تھی, ایسے ہی لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے اپنا کاروبار کرتے تھے, شام جب ہوتی تھی اپنا سامان بڑے بڑے صندوقوں میں رکھ کر کے تالا لگا کے گھر چلے جاتے تھے. کہ اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے ایسا کرو کہ نیچے جاؤ, وہ یہ جو ہے صندوق رکھے ہوئے ہیں, فاکسر اقفالھا, ان کے تالوں کو توڑ لو, وخذ ما فیہ, جو ہے نکال لو. عقیل کہتے ہیں علی کیا کر رہے ہو, میں چوری کروں گا, تم مجھے چوری کی دعوت دے رہے ہو. مولا پلٹ کے کہتے ہیں وتعمرونی ان افتح بیت مال المسلمین, ایک صندوق توڑنے کو, ایک صندوق کا تالا توڑنے کو تم چوری سمجھتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو میں تمام مسلمانوں کا صندوق توڑ دوں. بیت المال کیا ہے, سارے مسلمانوں کی امانت ہے نا. مولا جناب عقیل کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. بہرحال مولا کائنات نے ہمیشہ تقسیم میں یہ جو ہے برابر کا, اسی طریقے سے قانون کے مقابلے میں سب کو برابر, اپنے ہوں پرائے ہوں غیر ہوں کوئی بھی ہو, وقت نہیں رہ گیا کہ میں تفصیل میں جاؤں, میں اس سے پہلے بھی واقعات بیان کر چکا ہوں. نجاشی جو شاعر تھا مولا کائنات کا, جرم کیا مدہ ہے علی ہے, جرم کیا سزا دی اس کو, جرم کیا سزا دی, شراب پی لیا تھا اس نے ماہ رمضان میں 100 کوڑے لگائے, اس نے کہا مولا شراب کی سزا تو 80 کوڑے, 100 کیوں مارے, 80 شراب کے 20 ماہ رمضان کے, رمضان میں تم نے شراب پیا ہے نا, 80 اس کے, ارے پورا قبیلہ نجاشی کا آ گیا, مولا ہماری ناک کٹ جائے گی, اس کو اگر سزا مل گئی, کہ دین کی ناک کٹے تو کوئی بات نہیں ہے, تمہاری ناک نہیں کٹنا چاہیے, مولا مخالف ہو جائیں گے, ہو جاؤ مخالف, پرواہ نہیں ہے علی کو. قمبر جو علی کا غلام با وفا ہے, جو راہ عشق علی میں جو شہید کیا گیا, ایک شخص نے یہ جو ہے جرم کیا, سزا دی گئی ہے, کوڑے مارنا ہے, قمبر سے کہا کہ کوڑے مارو, قمبر نے کوڑا مارتے مارتے جوش میں آ گئے, 3 زیادہ مار دیا, 3 زیادہ مار دیا, قصاص ہوگا. بدلے میں مولانا نے 3 کوڑے قمبر کو مارے ہیں. کیا حق تھا تمہیں؟ مجرم ہے، گناہگار ہے، مگر جتنا قانون شریعت ہے اس کے آگے بڑھنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ ہر گناہ کی ایک سزا ہے نا اسلام میں، جو سزا ہے وہ دی جائے گی. کسی انسان نے اگر فرض کیے یہ جو ہے شراب پی ہے، شرابی کی سزا اسے 80 کوڑے ملے گی، ہمیں گالیاں دینے کا حق تو نہیں ہے. ہم 80 کوڑے بھی ماریں گے اور گالیاں بھی دیں گے اور 2-4 لات بھی مار دیں گے، نہیں، یہ حق نہیں ہے آپ کو. حد سے تجاوز، اس نے شراب پیا، حد سے تجاوز کی. شراب پیا کیا مطلب؟ یعنی حد خدا سے تجاوز کر دیا. آپ نے بھی جو گالی دیا تو حد خدا سے تجاوز کر گئے. آپ نے جو تہمت لگایا حد خدا سے تجاوز، حد خدا سے تجاوز نہیں، یہی عدل ہے، یہی عدل ہے. مولا کائنات نے سختی کے ساتھ اس پر عمل کیا، اور ظاہر سی بات ہے اس کا جو ریئیکشن ہونا تھا وہ تو ہوگا، جو رد عمل ہونا تھا، مخالفتیں شروع ہو گئی. کل تک جو اپنے کو عاشق علی کہا کرتے تھے، کل تک جو علی 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 کہتے تھکتے نہیں تھے، گھنٹوں نعرے لگاتے تھے علی علی کے، آج وہ علی کے مقابلے میں آ گئے. وہی طلحہ، وہی زبیر جو خلافت کو علی کے دروازے تک لے کر کے آئے تھے، کنگ میکر تھے نا یہ لوگ، تو بادشاہ ساز ہیں، کنگ میکر ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں نا، خود بادشاہ نہیں بنتے، بادشاہ گھر، اور بادشاہ گھر والوں کے کا اثر اور طاقت ان کی بادشاہ سے کہیں تھراتا ہے نا بادشاہ بھی ان سے، کہ آج یہی لائے ہیں ہم کو ہٹا بھی دیں گے کان پکڑ کے. بادشاہ گھر ہیں یہ افراد. یا علی ہمیں کوفے کا گورنر بنا دو، ہمیں بصرے کا گورنر بنا دو. ایک کی ڈیمانڈ ہے کوفہ، ایک کی ڈیمانڈ ہے بصرہ. مولا نے جو معیار معین کیا ہے گورنرشپ کے لیے، وہ ان میں نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے آپ اچھے آدمی ہوں گے بھائی، میں ضروری تھوڑی نہیں کہ ہر اچھا آدمی ہر کام کے لیے اچھا ہو، اتنی نہ ہو سکتا. ایک صاحب ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، اپنی فیلڈ کے لیے اچھے ہیں، دوسرے کام میں وہ ممکن ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو سکے. مولا نے ان کو نہیں دیا، مخالف ہو گئے. قطعی طور پر بھی عہدہ اور منصب دیتے وقت مولا کائنات نے یہ خیال نہیں رکھا کہ ہماری پارٹی کا ہے، ہمارے گروپ کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے. اور اس سبق دینے کے لیے ہمیں، آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی حکومت میں جہاں پر میدان جنگ میں جانے کی باری ہوتی، عموماً ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، جب کوئی حاکم پاور میں آ جاتا ہے عہدے بانٹنے کے لیے، بیٹا یاد آتا ہے، بیٹی یاد آتی ہے، داماد یاد آتا ہے، بھائی یاد آتے ہیں، چچا یاد آتے ہیں، دوست احباب یاد آتے ہیں. اور جب میدان جنگ میں جانے کی باری آتی ہے، کسی کو نہ اپنا بیٹا یاد آتا ہے، نہ داماد یاد آتا ہے، نہ بھائی یاد آتا ہے، یہ سب بیٹھے رہیں گے، لڑنے مرنے دوسرے جائیں گے، عہدے خاندان والوں کو ملیں گے. مولا علی کی حکومت دیکھیے، قربان جانے ہماری علی کی ذات. جہاں جنگ کا میدان ہے وہاں اپنے فرزندوں کو آگے کر دیا ہے. پہلی صف میں اگر نظر آتے ہیں تو حسن نظر آتے ہیں، حسین نظر آتے ہیں، محمد حنفیہ نظر آتے ہیں. اور جب حکومت کے عہدوں کی باری آتی ہے، نہ کہیں حسن نظر آتے ہیں، نہ کہیں حسین نظر آتے ہیں، نہ کہیں محمد حنفیہ نظر آتے ہیں. صلاحیت نہیں تھی امام حسن میں کسی اسٹیٹ کا گورنر بنا دیتے، امام حسین کو گورنر بنا دیتے، محمد حنفیہ کو گورنر بنا دیتے، صلاحیت نہیں تھی. صلاحیت ہونے کے باوجود دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو حکومت میں کنبہ پروری سے کبھی کام مت لینا، اقربہ پروری سے کام مت لینا، کبھی بھی میدان جنگ میں آگے آگے جہاں قربانی کا موقع ہے وہاں ہماری اولاد آگے ہے، لیکن جہاں تصور یہ ہے کچھ ملنے کا ہے، کچھ منفعت کا ہے، اپنی اولاد کو پیچھے کر دیا. آج بھی آپ دیکھیں گے وہ افراد جو راہ علی پر چلنے والے ہیں، آیت اللہ خامنئی کے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، پہلے ہمیں بھی نہیں معلوم تھا 4 بیٹے ہیں، کسی بیٹے کا شاید اس مجمع میں کسی کو نام بھی نہیں معلوم ہوگا. کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، داماد ہیں، نہ دامادوں کو کوئی منصب دیا، نہ بیٹوں کو کوئی منصب دیا. وہ سب کے ساتھ نہ چاروں بڑکے پڑھنے پڑھانے میں حوض علمی قم میں جو ہے پڑھا رہے ہیں، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون ہیں، آشنائی بھی نہیں ہے. لیکن جہاں کے اوپر حکومت میں عدل نہیں ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا ہے. ایک مجاہد کے سلسلے میں یہیں پر میں نے واقعہ بھی سنا اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا کہ جب ان کا بیٹا مارا گیا، بہت سارے شہدا آئے، بہت سارے شہدا آئے، سارے شہدا کے جنازوں کے پاس سے اسی میں ان کا بیٹا بھی شامل ہے. جس طریقے سے غیروں کے شہیدوں کے جنازے پہ گئے ہیں جن سے کوئی رشتہ نہیں تھا، بالکل اسی طریقے سے اپنے بیٹے کے جنازے پر بھی آئے. ذرہ برابر بھی ہے کہ یہاں پر زیادہ اہتمام کیا جاتا؟ کچھ نہیں. جو علی کے راستے پر چلنے والے ہیں مولا کائنات، ظاہر سے بات ہے کہ ایسے میں انسان تنہا ہو جاتا ہے، وہ افراد ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ علی سودا بھی تو نہیں نہ کرتے تھے، مشکل یہ ہے بہت سارے لوگ سودا کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کو خریدتے ہیں. ہنر، یہ ہنر جو ہے معاویہ میں تھا، خوب سودا کیا معاویہ نے. عمر عاص کا سودا کیا، یہ جو ہے مصر دے کر کے. زیاد ابن ابی کا سودا کیا، اپنا باپ دے کر کے. ابن زیاد کا باپ زیاد مولا علی کے زمانے میں یہ جو ہے گورنر تھا نا فارس کا، فارس کا گورنر تھا، اس کو خریدا معاویہ نے. اس کی پریشانی یہ تھی کہ اس کے پاس باپ نہیں تھا، باپ کی تلاش تھی. پھر کنیت وہ لکھی جاتی تھی زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا، باپ کا نام نہیں پتا. معاویہ نے کہا تجھے باپ چاہیے، میں تجھے باپ دیتا ہوں، اپنا باپ تجھے دے دیتا ہوں. آج سے زیاد ابن ابی کے بجائے زیاد ابن ابی سفیان، شرط یہ ہے کہ تم ہم سے آ کر کے مل جاؤ. سودا تو علی نہیں کرتے تھے، جس میں صلاحیت ہے عہدہ اسے ملے گا، جس میں صلاحیت ہے اس کا ساتھ ہوگا. نہیں ہے، اگر جرم کیا ہے سزا ملے گی، مخالف ہو جائیں گے ہو جائیں. سودا بھی نہیں کیا علی نے، عدل کے وہ سارے مظاہر اور یہ جو ہے مصادیق جو ممکن ہو سکتے ہیں سب ذات علی میں موجود ہیں. عدل وہ چیز ہے کہ حتیٰ علی بستر شہادت سے آخری وصیت جو کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہے، بیٹا حسن و حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. میرے لال دیکھو ظالموں کے دشمن رہنا، ان کے مقابلے میں رہنا، ان کی کلائیاں مروڑنے کی ہمیشہ کوشش کرنا، انہیں ظلم سے روکنے کی ہمیشہ کوشش کرنا. وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار بنو. خاموش تماشائی نہیں، خاموش تماشائی نہیں. آخر بہت سے بھیا ہم نہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، ہم کسی کے معاملے میں پڑتے ہی نہیں ہیں. یہ اسلام نہیں ہے بھائی، یہ مسلمان نہیں ہے. ہمیں تو اپنے سے لینا دینا ہے بس. ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم نہ کریں. یہ آخری وصیت ہے مولا کے لیے بستر شہادت سے علی نے کیا ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. آج ہی کی شب تو تھی نا، آج کی شب شب قدر بھی ہے. ایک رات تھی جب وہاں سے قرآن نازل ہو رہا تھا، اور 47 میں وہ رات 21ویں شب آئی جب یہ قرآن اس دنیا سے آسمان کی طرف جا رہا تھا. قرآن صامت نازل ہو رہا تھا، قرآن ناطق دنیا سے رخصت ہو رہا تھا. مولا بستر شہادت پر ہے، وصیتوں کا سلسلہ جاری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی علی خاموش نہیں رہے. جب بھی غش سے افاقہ ہوتا تھا، بہت تکلیف میں علی ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں مولا، تکلیف میں ہیں، لیکن جہاں آنکھ کھلی وصیتیں شروع کی، بیٹا حسن حسین میرے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ دیکھو نماز کا خیال رکھنا، بیٹا روزے کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کا خیال رکھنا، حج کا خیال رکھنا، قرآن کا خیال رکھنا، بیٹا پڑوسیوں کا خیال رکھنا، بھوکوں کا خیال رکھنا، کوئی بھوکا نہ رہے، بیٹا دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا. اللہ اکبر، علی کو عام یتیموں کا بھی خیال ہے، لیکن جب علی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے یتیم اسی کوفے میں التش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہوں گے، کیا گزرے گی علی پر. علی کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، بہت تکلیف میں ہیں علی، کروٹیں بدل رہے ہیں. ام کلثوم سے دیکھا نہیں گیا، بھیا حسن سے کہتی، بھیا میرے بابا کی تکلیف کا عالم یہ ہے کہ چہرہ زرد پڑ گیا ہے، اتنا چہرہ زرد ہو گیا ہے تکلیف سے کہ یہ پہچانا نہیں جاتا کہ جو زرد پٹی بندھی ہے علی کے سر پر وہ زیادہ زرد ہے یا علی کا چہرہ زیادہ زرد ہے. بھیا کسی طبیب کو کیوں نہیں بلاتے، بابا کا علاج کیوں نہیں کراتے. امام حسن کہتے، بہن میں بڑے سے بڑے طبیب کو بلا رہا ہوں، ابھی سب سے بڑا جراح آ رہا ہے. جراح آیا، جراح سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں پہلے معائنہ کر لوں پھر کچھ بتا سکوں گا. جراح نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد سر جھکا کے خاموشی سے بیٹھ گیا، کوئی جواب نہیں دیا. پردے کے پیچھے سے خاتون کی آواز آئی، جراح بولتا کیوں نہیں، میرے بابا کی حالت کیسی ہے، بابا کے بارے میں کچھ بتاتا کیوں نہیں ہے. جراح نے ایک دفعہ مولا کو خطاب کر کے کہا، مولا جو آخری وصیتیں کرنا ہے کر لیجئے، اب آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. اس وقت جب مولا کائنات نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، امام حسن کو بلایا اور اہل خانہ سے خطاب کر کے کہا، آج کے بعد سے حسن تمہارا امام ہے. اے زینب میں نے تمہیں حسن کے حوالے کیا، اے ام کلثوم میں نے تمہیں حسن کے حوالے کیا، اے محمد حنفیہ میں نے تمہیں حسن کے حوالے کیا، اے حسین میں نے تمہیں حسن کے حوالے کیا. سب کو مولا نے حسن کے حوالے کیا، صرف ایک رہ گیا تھا جسے حسن کے حوالے نہیں کیا، وہ قمر بنی ہاشم شہید کربلا ابوالفضل عباس ہیں. عباس ماں کے پاس گئے، اما دیکھا آپ نے، بابا نے سب کو تو بھیا حسن کے حوالے کر دیا، لیکن مجھے کیا، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کیا میرا بابا مجھ سے ناراض ہے کہ مجھے بھیا کے حوالے نہیں کیا. ام البنین آئیں، علی کے قدموں کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. مولا نے آنکھیں کھولی، ام البنین کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ آقا میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں ہاں آپ کا لال عباس آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. آقا عباس کو ملال ہے کہ آپ نے سب کو تو حسن کے حوالے کر دیا مگر عباس کے بارے میں کچھ نہ کہا، کیا عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ مولا میں عباس کی طرف سے معافی کی خواستگار ہوں. ایک دفعہ مولا نے عباس کو بلایا، اپنے بازو میں بٹھالا، اس کے بعد حسین کو بلایا، ایک ہاتھ سے عباس کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے حسین کا ہاتھ پکڑا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. عباس میں نے سب کو حسن کے حوالے کیا مگر تمہیں حسین کے حوالے کر رہا ہوں. اے میرے لال جب کربلا کے میدان میں میرا حسین یکا و تنہا رہ جائے. اجرکم اللہ، عباس کے دل میں علی کی یہ وصیت بیٹھی ہوئی ہے، ہمیشہ اس کا انتظار ہے. جب عاشور کا دن آیا، عباس سمجھ گئے وہ موقع آ گیا جس کی وصیت میرے بابا نے کی تھی. بار بار حسین کے پاس جاتے ہیں، بھیا مجھے اس نے جہاد عنایت تو حسین اجازت نہیں دیتے، ہر دفعہ یہی کہہ دیتے، بھیا تم میرے لشکر کے الحمدار ہو. لیکن ایک موقع وہ آیا جب حسین نے جواب دیا تو عباس نے پلٹ کے کہا، آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. ابھی دونوں بھائیوں میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک دفعہ خیمے سے بچوں کی آواز بلند ہوئی، التاش ہائے پیاس. اے بھیا جانے سے پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے جاؤ. بس چند جملے و مجلس تمام. عباس کی پوری کوشش ہے کہ نہر سے پانی بھر کے پانی بچوں تک پہنچا دیا جائے، لیکن ہائے افسوس عباس کی آرزو بھی پوری نہ ہو سکی. اور ایک شقی نے سر پہ ایسا گرز مارا کہ عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، اور عباس کی آواز فضا میں گونجی، آقا ادرکنی. ادھر حسین کے زبان پہ مرثیا، الان ان کا سارا زہری. اے بیٹا اے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی. حسین عباس کے سرحانے پہنچے، بس آخری جملہ ہے اور مجلس تمام. عباس کے سرحانے پہنچے، عباس کے زخمی سر کو حسین نے اپنے زانوں پہ رکھ لیا. کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی عباس کو احساس ہوا کہ ان کا سر حسین کے زانوں پر ہے، فوراً اپنا سر ہٹا لیا. کیوں بھیا، کیا خفا ہو گئے، کیا مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی؟ عجب جملہ عباس کہتے، نہیں بھیا، ارے میرا سر دمے آخر آپ کے زانوں پر، آپ کا سر کس کے زانوں پر ہو گا؟ اے عباس فکر نہ کرو، بقی سے ماں آ چکی ہے، وقت آخر حسین کا سر فاطمہ کی آغوش. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
علی مولا.